السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین الحمدللہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 20 اور 21 تلاوت کی گئی ہیں ان آیات مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع ہے مسلمان معاشرے میں خاص طور پر بے حیائی اور فحاشی کی ترویج اور اس کو فروغ دیے جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعید. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی الحمدللہ پچھلے 2 مہینوں سے انسداد بے حیائی انسداد فحاشی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور یہ مرغیر دستخطی مہم ہے جس میں نہ صرف یہ کہ عوام الناس ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کے فروغ سے جو معاشرتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا علاج یا ان سب کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہدایات. مختصر اس کا جائزہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے کر رہے ہوں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے کہ جو رب کائنات نے آیت نمبر 19 سورۃ النور نور میں بیان فرمائی. لہذا عوام الناس سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کم از کم اپنا احتجاج نوٹ کرائیں. دستخطی مہم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس مطالبے میں اپنی آواز اس میں حصہ لیں اپنی آواز میں آواز ڈالیں جو بھی ہو سکے. اسی طرح حکومتی سطح پر بھی الحمدللہ ان سے بھی گزارش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انسداد بے حیائی اور فحاشی در حقیقت حکومت ہی کے تحت ہوتی ہے. یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اگر حکومت اس میں سنجیدہ ہو جائے ایک پریشر گروپ ہو ایک دباؤ پڑے کہ مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں نہ کی جائیں تو امید ہے کہ اس سے کچھ بہتری آ سکے. البتہ قرآن حکیم سے کے مطالعے سے ایک بات بالکل واضح ہے، قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان کے سب سے زیادہ خطرناک ترین ہتھیاروں میں سے یہ بے حیائی اور فحاشی ہے. قرآن حکیم بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آج کچھ آیات ہم پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ اگلے جمعے مزید کچھ رہنمائی قرآن حکیم سے ہم لے سکیں گے. قرآن حکیم ہمیں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمنی کا حال یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے رب کائنات، فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین. بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیطان مردود قسم بھی کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی، اور اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر انسان یا آدم کے خلاف علم بغاوت، لأغوینہم لازمن لازمن میں انہیں تباہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین سب کے سب کو تباہ و برباد کروں گا. اس پر رب کائنات نے مخاطب فرمایا انسانوں کو، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی، ڈکلیئرڈ اینیمی، ایک ایسا دشمن جس نے تمہارے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس نے در حقیقت یہی اعلان کیا تھا، انا خیر منو، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور نہ صرف یہ کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے قسم کھائی رب کائنات کی عزت اور جلال کی، فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین. لہذا رب کائنات بار بار مسلمانوں کو یا انسانوں کو آدم علیہ السلام کی ذریت کو مخاطب کر کے اس طرف توجہ دلاتا ہے. آج انشاءاللہ صرف تین آیات پڑھنے کا ارادہ ہے سورہ نور کی، جس میں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی پھیلے، اس کی اشاعت ہو اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پہلی وعید تو بالکل واضح ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ بے حیائی اور فحاشی کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ بات ہوگی مزید احادیث کے حوالے سے بھی، اور جن معاشروں میں یہ بے حیائی اور فحاشی عام ہو گئی، ان معاشرے میں جو نتائج نکل رہے ہیں معاشرتی سطح پر، خاندانی سطح پر، وہ ہمارے سامنے ہم حقیقت حال جان سکتے ہیں کہ ان باتوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں یا نکل سکتے ہیں یا نکل رہے ہیں. بارک فرمایا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بے حیائی اور فحاشی ایسا عمل ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو. لہذا اللہ پاک فرماتا دو مرتبہ، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے سامنے حال نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف رحیم، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، رؤوف ہے اور بے انتہا رحم فرمانے والا. یہ جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں در حقیقت اس لیے ہے کہ اخلاقی طور پر ایک مسلمان، ایک انسان، ایک اسلامی معاشرہ قائم، اور اس معاشرے میں جو اخلاقی قدریں ہیں، جو ویلیوز ہیں، اس کا رب کائنات نے تعین فرمایا. پھر ایک پوٹینشیل ڈینجر، شیطان کی طرف سے بے حیائی اور فحاشی جو ہے آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, اب غور سے سننے کی بات ہے, اور جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, تو یقیناً وہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے, والمنکر, اور ہر طرح کے گناہ کا حکم دیتا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے, منکر میں بے حیائی بھی شامل ہے, گناہ تو سارا ہی ہے, لیکن قرآن حکیم کا یہ انداز آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ منکر میں سے, تمام منکر میں سے بے حیائی اور فحاشی کو رب کائنات علیحدہ سے نمایاں فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے خطرناک ہتھیاروں یا تیروں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ترین یہ عمل ہے, جس سے وہ اخلاقی اعتبار سے انسان کو برباد کر دیتا ہے, اخلاقی اعتبار سے اس کو جانور بنا دیتا ہے, وحشی درندہ بنا دیتا ہے. لہذا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو یقیناً وہ تو تمہیں بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. اب اس کے بعد وہ حقیقت دوبارہ دہرائی رب کائنات نے, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا, تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا تھا. ذرا الفاظ قرآن حکیم کی نوٹ کر لیجیے, آیت نمبر 21 ہے, خود بھی جا کر پڑھ لیجیے گا کہ کتنا تاکیداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے سامنے حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا کبھی بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو جس کا تزکیہ چاہتا ہے کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے ان گناہوں سے. واللہ سمیع علیم, اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. گناہ کا خیال, پھر اس سے متعلق اس کی پلاننگ, یہ پوری ایک تفصیل ہے, ایک پوری نفسیات ہے, ایک پورا علم ہے, جس پہ بہرحال انسان کو تنہائی میں غور کرنا ضرور چاہیے کہ شیطان کیسے مختلف طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے لیے ترغیب دیتا ہے, پھر بالآخر اس کے لیے پلاننگ کرواتا ہے, اور پھر کیا کچھ کرواتا ہے, یہ سب ظاہر باتیں کی پوری سمجھنے کی بات ہے. میں صرف اشارت عرض کروں گا, قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو کیسے مہکایا. بڑی دلچسپ بحث, قرآن حکیم کا خوبصورت ترین مقام ہے کہ جہاں رب کائنات نے اس اعتبار سے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ شیطان کیسے ہماری جو مختلف ویک پوائنٹس ہیں اس کو کیسے ترغیب دیتا ہے, کیسے موٹیویٹ کرتا. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا, سورۃ الاعراف میں رب کائنات نے یہ تفصیل بیان کی بہت ہی خوبصورت انداز. سورۃ الاعراف اس حوالے سے قرآن حکیم کی خوبصورت ترین سورت ہے کہ آغاز میں, شروع کے رکوعوں میں بالکل ابتدائی دور کا تذکرہ کرتی, آدم علیہ السلام کی تخلیق, شیطان کا ان کو سجدہ نہ کرنا, پھر آدم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے ایک جنت یا ایک باغ میں بھیجا جانا, وہاں پر ایک شجر ممنوع, ولا تقرب ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب نہ جانا, امتحان, ایک پریکٹیکل ڈیموسٹریشن. دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو گویا, ایک کرکٹ کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں, کہ ایک سائڈ میچ کھلا کر دکھا دیا گیا کہ یہ شیطان کیسے تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا. اصل ٹیسٹ میچ تو اب شروع ہوا ہے جو دنیا میں بھیجے گئے ہو, پہلے ایک سائڈ میچ کھلا کر گویا ایک پریکٹیکل ڈیموسٹریشن اس بات کا کرایا کہ کیسے تمہیں بہکا سکتا ہے. لہذا ہوا کیا, جب آدم اور حوا کو اس جنت میں, اس باغ میں, اس عارضی باغ میں بھیج دیا گیا آزمائش کے لیے, کیسے بہکایا اس نے؟ سب سے پہلے تو یہ احساس تھا کہ یہ پوری جنت تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے, اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہے اس میں, کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت, ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, اگر گئے تو گنہگاروں میں سے ہو جاؤ. سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ عراف میں بھی آیا. ہوا کیا, آدم علیہ السلام کو اس نے دو طریقوں سے بہکایا. پہلی بات واضح رہے کہ یہ جنت المعبہ نہیں ہے, جہاں ایک شخص اگر داخل ہو جائے جنت میں تو وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں. اور دوسرا ایک اشکال یہ بھی ہے کہ یہ کیسی جنت ہے جس میں شیطان بھی داخل ہو گیا. تو شیطان اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو دنیا کے بعد آئے گی, یہ تو ایک عارضی جگہ تھی, ایک باغ تھا. باغ جنت نمانے باغ, جہاں تمام چیزیں اللہ پاک نے حلال کی تھی سوائے اس درخت. لہٰذا دو چیزوں کو اس نے ترغیب دلائی, اور یہ دونوں ہمارے ویک پوائنٹ. پہلا سوال اس نے ہی کیا کہ آدم تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے کیوں اس کو منع کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ایک کوشچن تو تھا, کیوں منع کیا ہے؟ ایک انسان میں جستجو تو ہوتی ہے کسی چیز کی. لہٰذا اس نے جھوٹ بولا آدم علیہ السلام سے کہ یہ درخت ایسا ہے کہ جو اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, تو تمہیں اس لیے روک دیا گیا ہے کہ کہیں تم اس کا پھل کھا کر ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور کیا خیال ہے ذرا, تنہائی میں سوچئے کہ ہم سب چاہتے ہیں یا نہیں؟ کمزوری تو ہے, جتنا جتنا انسان اپنی موت سے قریب ہوتا ہے, انسان کی جبلت میں کچھ کمزوریاں ہیں, انسٹنکٹس جو ہماری ہیں اس میں کچھ کمزوریاں پیدائشی طور پر رکھی گئی. خلق الانسان من عجل, خلق الانسان ضعیفا, قرآن حکیم بیان کرتا ہے یہ کمزور پیدا کیا گیا. اور کمزوری اس میں یہ بھی ہے کہ مرنا نہیں چاہتا. تو بہرحال پہلی بات اس نے بتائی کہ جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ پھل ایسا ہے کہ جو اس کا پھل کھائے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. اس کو کھانے کے بعد تم فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہو جاؤ گے. اب یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کی کمزوری ہے. فطرت انسانی میں گناہ سے نفرت رکھی گئی ہے, اور ہماری جو روحانی شخصیت ہے اس میں گناہ سے شدید نفرت اللہ پاک نے رکھی. لہذا انسان چاہتا ہے کہ یہ گناہ کا جذبہ جو ہے یہ ہو ہی نہ, یہ نکال دیا جائے جیسے فرشتوں میں نہیں. لہذا دونوں باتیں جو انسان کی کمزوری تھی اس نے ترغیب دلائی, اور بالآخر آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا. قرآن حکیم البتہ اس واقعے کو بیان کر کے آدم علیہ السلام والسلام کی جو شخصیت ہے اس اعتبار سے بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے کہ آدم سے بھی خطا ہوئی, پھل کھا لیا, لیکن آدمیت کیا ہے, انسانیت کیا ہے, انسان کی وہ ادا یا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ کہ خطا کا ہو جانا, غلطی کا ہو جانا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اس غلطی سے, گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. پیغمبر عام طور پر اس سے محفوظ ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا. لیکن پیغمبروں سے بھی اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں جس کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے, تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوئی, اس گناہ سے لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوئی, معاذ اللہ غلطی سے ہو گئی, جذبات میں ہو گئی. لہذا آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا تھا, یہ ہے جو کہ انسان کے حوالے سے پسندیدہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, کہ جیسے ہی آدم سے غلطی ہوئی وہ روئے, گڑگڑائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے. اور یہ معافی مانگنا گناہ کے بعد, رونا, اللہ سے استغفار طلب کرنا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی پسند. لہذا قرآن حکیم استغفار یا گناہوں سے توبہ کے حوالے سے جو تذکرہ کرتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ پورا درس ہے جو آئندہ کبھی دیا جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ضرور بیان کی کہ آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی, قال ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں کے دونوں اللہ کی جناب میں کھڑے ہوئے اور اللہ سے فریاد کی کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یا کہ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو نے اگر ہمارے گناہوں پر ہمیں نظر کرم نہیں فرمائی تو ہم تو لازمن گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے، خطاکاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ الفاظ ہیں جو کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. فتلقا آدم ربہ بکلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور یہ کلمات سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے بیان بھی کر دیے کہ اب آدم کی ذریت سے بھی اگر کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، ایون گناہ ہو جائے، تو اس پر وہ بہت زیادہ پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا، یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انسان کو اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر شرمندگی ہو، اور شرمندگی کے بعد جب وہ رب کی طرف پلٹے تو رب کائنات اسے کتنی محبت کرتا ہے. بخاری کی روایت سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، مختصر سناؤں گا، تفصیل آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے کتنی محبت ہے. کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں جا رہا ہے، صحرا میں اگر آپ نے سفر کیا ہو یا دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اہم ترین اس کی سواری ہے، کہ اسی پر اس کا کھانا پینا بھی ہے، اور طویل سفر کے دوران اگر اونٹ مر جائے یا اونٹ گم ہو جائے تو پھر موت ہی موت. لہٰذا ایک شخص ہے کہ جو اس سفر میں ہے، اس سفر کے دوران وہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ غائب ہے، نہ اونٹ ہے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے. تو اب وہ منتظر ہوتا ہے اپنی موت کا، شدید گرمی ہے، کوئی آسرا نہیں اس صحرا سے نکلنے کا، اور بہرحال اب وہ منتظر ہے کہ اب موت آئے گی. بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس جو ہے وہ موت کا تذکرہ ہے. لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اونٹ اس کے سامنے ہوتا. اب سوچئے ذرا کہ جس کو موت کا انتظار ہو اور اس کی زندگی اس کے سامنے آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اور خوشی کے عالم میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنے کا مطلب اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے وہ شخص خوشی کی وجہ سے کہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے، نکل کچھ اور جاتا ہے. اس سے زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کا گناہگار بندہ، نافرمان بندہ، بلکہ اور اچھی اصطلاح ہے غفلت میں زندگی گزارنے والا بندہ. ہم میں سے اکثر و بیشتر گناہگار ہیں، غلطی ہوتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے اس گناہگاری کی؟ ان غلاظت میں جو زندگی گزرتی ہے اس کی اکثر بیشتر وجہ لا علمی ہے، جہالت ہے، ہم تک صحیح بات کا نہیں پہنچنا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے. لہٰذا سود اور اس کی خباستیں کیا ہیں؟ ہماری میجورٹی وہ ہے جن کو ان کی تفصیلات نہیں پتا. اس اتنا بے حیائی اور فحاشی کس طرح معاشرے کو برباد کر رہی ہے، یہ کرتی ہے، اس حوالے سے قرآن اور حدیث کی تفصیلات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، ہمارے معاشرے کو اکثر و بیشتر نہیں پتا. مسئلہ تو معلوم ہو رہا ہے، ایک جینوئن پرابلم آ رہا ہے فیملیز میں اب، کہ جن معاشرے میں، جن خاندان میں بے حیائی اور فحاشی کی کوئی روک تھام ہے ہی نہیں، گھروں میں کیبل بھی ہے، اسی طرح اب موبائل کا بے درین استعمال ہو رہا ہے، اس میں جو کچھ بھی دکھایا سنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی، فحاشی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا. لہٰذا قرآن حکیم ہمیں کیا بتاتا ہے، احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، پردے کے احکامات سے کیا مراد ہے، ستر اور حجاب کسے کہتے ہیں، عورتوں کے لیے رب کائنات نے ان کے تحفظ کے لیے، ان کی عظمت کے لیے کیا کچھ ہدایات عطا فرمائی ہے. آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس میں جانا ہو رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پچھلے ہفتے تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب لوگوں سے رابطہ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ان سے وہ سائن بھی کروائے جا چکے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے. تو لوگوں کی میجورٹی وہ ہے، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی میجورٹی وہ ہے جو جن کے کامنٹس یہ ہیں، جن کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا، سورہ نور ہمیں کیا بتا رہی ہے، سورہ احزاب ہمیں کیا بتا رہی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے کیا کچھ فرمایا. بلا مبالغہ لوگوں کی میجورٹی کو یہ بات نہیں پتا. لہذا سب سے پہلا کام ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کسی جماعت کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری، کہ سب سے پہلے ہم خود ان تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں شیطان کیسے ہمارا دشمن ہے، کیسے مختلف طریقوں سے وہ ہمیں رائے ہدایت سے ڈی ٹریک کرتا ہے، رائے ہدایت سے ہٹاتا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، کیسے اس شیطانی اکنڈوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم سب کو خود پہلے دین سیکھنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں اگر 2000 افراد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 1000 آتے ہیں، یہ در حقیقت 1000 خاندان ہیں، اور ہم گھر کے سربراہ ہیں، اور سربراہ خاندان ہونے کی حیثیت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی جوان بچیوں کو ان پردے کے احکامات سے متعلق تفصیلات بتائیں، اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، کم از کم گھر کا ماحول تو پاکیزہ ہم بنا سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے اختیار میں، ہاں باہر جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، یا بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، یونیورسٹیز جا رہے ہیں، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی معاملہ ہے، لیکن سب سے پہلے جہاں میرا اختیار ہے، میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے، وہاں پر بھی اگر میں دین کی بات نہ پہنچا سکوں، ان کی ذہن سازی نہ کر سکوں، ان تک اللہ اس کے رسول کے احکامات نہ پہنچا سکوں، تو یہ تو میری ذمہ داری، لہذا ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان تعلیمات کو سیکھیں۔ الحمدللہ یہ رب کائنات کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ شعور دیا، تنظیم اسلامی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ صرف 2-3 مہینے کی مہم نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کرنے کا کام ہے۔ مہم میں تو ایک اویئرنیس، مہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس سے رابطہ کیا جائے، اسی طرح حکومتی سطح پر رابطے کیا جائیں، سیاستدانوں سے کیا جائیں، ہاتھ جوڑے جائیں، خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ 3 جنوری کو ختم ہونے والی مہم ایسا نہیں ہے کہ ختم ہی ہو گئی، بس ہمارا کام ہو گیا، بس اللہ اللہ خیر اللہ، یہ تو آغاز ہے، اس کے بعد اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ کریں، شریعت اسلامی کے نفاذ کی کوشش کرنا اپنے گھر میں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں سب سے پہلا کرنے کا کام سن لیجیے، اپنے گھر میں پاکیزہ روزی لانے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اس وقت معاشرے میں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اولاد نافرمان ہے، بے حیائی فحاشی عام ہو رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ نوجوان بڑے دھڑلے کے ساتھ آج شرابیں پی رہا ہے، پہلے تو صرف ڈیفنس کلپٹن میں یہ بات سنی جاتی تھی، انہیں علاقوں میں پی جاتی ہے یا پلائی جاتی ہے، اور ہے اب تو پورے کراچی کی جو رپورٹ آئی ہے پچھلے دنوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہر علاقے میں شراب کے اڈے کھلے ہوئے، اور رات 12 بجے سے لے کر اور 6 بجے تک یہ شراب اس طرح سے پی پلائی جا رہی ہے جیسے اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہے ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، کوئی حکومت ہی نہیں، یہ جنگل کا قانون ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے یا طاقت ہے وہی کر رہا ہے، جس پارٹی کا جہاں زور ہے وہاں پر اسے بھتے بھی لے رہے ہیں اور شراب کے اڈے چل رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا یا کیا نکل رہا ہے، بلکہ نکلے گا کی بات تو نہیں، جو نکل رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ 25 دسمبر کو قائد اعظم دن منایا گیا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قائد اعظم کی مزار پر کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ مزار قائد ہے کیا بیسیکلی، اور وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور مزید اس کی تفصیلات آپ حاصل کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی کی طرف جا رہا ہے، اسکول یونیفارم میں، کالج یونیفارم میں لڑکے لڑکیاں وہاں پر آ رہے ہیں، تو یہ چیز وہ ہے کہ جب بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، باہر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بے حیائی اور فحاشی کے طوفان سے محفوظ فرمائے، جیسے کہ بات آئی کہ بچا صرف وہ بچے گا جس کو رب کائنات بچانا چاہے، ماں زکا من کو من احد ابدا، الفاظ ابھی ہم نے پڑھ لیے، لہٰذا اس کے لیے اللہ ہی سے دعا کر، اللہ ہی سے پناہ مانگے شیطان مردود سے، اس کے ہتھکنڈوں سے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر دا بیسٹ ڈیفینس از اوپن، یہ بڑا خوبصورت مقولہ ہے عربی انگلش کا، لیکن ہے بڑا زبردست، یا اگر بچنا چاہتے ہیں تو حملہ کیجئے، اس کے تمام تر ترغیبات پر حملہ کیجئے، اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کیجئے، انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تو انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اصل مسئلہ آخرت کا، کیونکہ اگر آخرت میں خدا نہ خواستہ جہنم کے حوالے کر دیے گئے تو یہ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال بنے گی. جیسے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی خاندانی نظام برباد, دل کا سکون, گھر کا جو اصل خوبصورتی ہوتی وہ سکون ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. پھر بے حیائی کا نتیجہ حرام روزی, حرام کاری, جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ برباد ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہم سب کو اپنے اپنی جگہ اپنی اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ آپ حضرات و خواتین سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ جو حضرات و خواتین اب تک اس شیٹ پر سائن نہیں کر سکے ہیں کہ جو حکومت کو انشاءاللہ 3 جنوری کو پیش کی جانے والی ہے, پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے اور بھی مختلف کام ہو رہے ہیں, آپ اپنا کم از کم احتجاج ضرور نوٹ کرائیے, اپنا شناختی کارڈ نمبر اس میں ڈال دیجئے, اگر نہ ہو تو کم از کم موبائل نمبر ہی اس میں ڈال کر سائن کیجئے. امید ہے کہ باہر وہ دستخطی مہم کے حوالے سے شیٹ آپ کو مل جائے گی. اور اسی طرح ہینڈ بل بھی ہے, اس کا بھی مطالعہ کیجئے, اس میں آیات اور احادیث ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اردو ترجمہ, اس کا مطالعہ کیجئے, اپنے گھر میں پڑھ کر سنائیے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور ہر نیکی کے کام میں تعاون اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نیت باندھنے سے پہلے اگر آپ سے آگے جگہ ہو تو ذرا اس کو مکمل کر لیجئے, سر بندی کر لیجئے. جزاک اللہ خیرا.